الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد زخرا يكون كصاحب الأعمال میرے محترم اور مکرم بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے انسان کو روح عطا فرمائی ہے سانس عطا فرمائی ہے عقل عطا فرمائی ہے احساسات عطا فرمائے ہیں یہ پورا کا پورا جو مسئلہ ہے مسئلہ خلق انسانیت کہلاتا ہے اور علماء کرام نے اس مسئلے میں بھی تین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے پہلی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کا یہی بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو وجود بخشا ہے اس ناسوتی عالم میں ہم پہلے نہیں تھے اب موجود ہیں ہمارے آس پاس میں موجود انسان مخلوقات پہلے نہیں تھیں اب موجود ہیں یہ جو نہیں سے موجود ہوئی ہیں نیست سے ہست ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی پوری کی پوری کائنات کی تخلیق کا فیصلہ نہ فرمائے بالفرض تو پورے عالم میں اور پوری کائنات میں اللہ کی ذات سے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ آپ نے انسان کیوں نہیں پیدا کیے جنات کیوں نہیں پیدا کیے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی جو اس کی عبادت کرے اور جو جنت میں بسے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہمیں انسان پیدا کیا ہے. اگر ہم کسی اور مخلوق کی صورت میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہم اپنی جنس اور صنف کو بدل سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. ابھی ہم انسانیت کی صورت میں بھی کسی انسان کو اپنے جسم سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، کسی کو اپنی طبیعت سے، کسی کو اپنے احساس سے. فارسی میں کہتے ہیں جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے لیکن عادت نہیں ہٹتی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ جو احسانات فرمائے ہیں کہ پہلے تو ہمیں وجود بخشا اور پھر اس کے بعد وجود میں بھی جو سب سے اعظم وجود تھا، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں زیادہ معزز، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنے والا انسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کر رومیاں. شاعر کہتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے تھے، تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کا شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. اور انسانیت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عظیم احسان فرمایا کہ اس کے بغیر انسانیت بھی کچھ نہیں اور اس کے بغیر وجود بھی کچھ نہیں، وہ ہے اللہ کا انعام اسلام کی صورت میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ایمان کی صورت میں، شریعت کی صورت میں. اگر وجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ زیر بحث ہی نہیں آ سکتا. ہم اور آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے جس کا وجود خارج میں موجود نہ ہو. اور اگر وجود ہے، انسانیت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو عظیم کرم فرما دیا، احسان فرما دیا ہے، لیکن اب یہ وجود خود اپنے راستے سے اگر ہٹتا ہے، کسی اور طرف جاتا ہے، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الولد یولد علی الفطرہ، بچہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اور اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے جس پہ اللہ نے سب کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کے دین میں، اللہ کے نظام میں، اللہ کی قدرت میں کوئی اور فرق، کوئی اور اختلاف، کوئی اور شریک ہرگز نہیں ہو سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کی باست سے لے کر جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسل آئے ہیں، جتنے بھی صاحب وحی آئے ہیں، یہ سب ایک ہی دین لے کے آئے ہیں اور اس کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا دین لے کے آئے ہیں وہ. ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اصول بنیادیں وہ متحد ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، پھر آگے فروع میں حالات مختلف ہو جاتے ہیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ میں بھی ایک اللہ کا سجدہ اور ایک اللہ کی عبادت، حضرت نوح کی تبلیغ بھی وہی تھی، حضرت ادریس کی بھی وہی تھی، حضرت یوشع اور شیس کی بھی وہی تھی، یونس اور یوسف، یعقوب اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، جہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ ایک ہی پیغام تھا. اسی طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز کی عبادت یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ ہر ہر شریعت میں رہی ہے. روزے کی عبادت اتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ ہر ہر شریعت میں رہی ہے. اور حج، ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے، حج آدم من الہند اکثر من 50 مرۃ ماشیا، حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل 50 سے زیادہ حج کیے ہندوستان سے جا کر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا. انبیاء کرام جب اپنی تبلیغ مکمل کر لیتے تھے، امت کو پیغام پہنچاتے تھے، ان کو بات سمجھا دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آتا تھا کہ اب آپ آ جائیے کعبے کے پاس. اور مورخین کہتے ہیں کہ کعبہ کے آس پاس، کعبہ سے لے کر جبل ابی قبیس تک قریب قریب ہے، چند 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا، اور یہاں پہ ہزاروں انبیاء کی قبریں، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، بہت سے ایسے جن کا قصہ ہم تک پہنچ چکا ہے اور بہت سے ایسے جن کا قصہ ہم تک نہیں پہنچ سکا. لیکن خلاصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن اولاد اللات، ہم پیغمبر سارے کے سارے باپ شریک بھائی ہیں. علماء کرام نے مطلب بیان کیا کہ سب کے سب کا منتہا، سب کے سب کا اصول، سب کے سب کی تبلیغ، سب کا پیغام وہ ایک ہی ہوتا تھا، ایک اللہ کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں انسان بھی بنایا اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کعبہ کی طرف اور آپ نے کعبہ کی عظمت اپنی خاص شان سے بیان کی. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو، صلحاء کو اور انبیاء کو خاص مقامات پہ خاص کلمات سے اپنی حمد اور ثنا کی توفیق عطا فرماتے ہیں. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ خاص کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے. اس سے پہلے یہ کلمات نہ کسی نے سنے نہ پڑھے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب اجتہادی خطا ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ خطا ہو چکی ہے، فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات، یہ دعا، یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، حضرت آدم کو مل گئے کلمات ان کے رب کی طرف سے. حضرت نوح علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی کہ یہ آپ نے غلط دعا مانگی ہے. حضرت نوح علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہم وإلا تغفر لی وترحمنی لنکونن من الخاسرین. یہ تمام کلمات انبیاء کے کلمات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جوامع الکلم عطا فرمایا ہوتا ہے، یعنی ایسے کلمات کے جو دیکھنے میں بہت مختصر ہیں لیکن ان کے معانی اور ان کے مطالب اور فائدے وہ آسمان اور زمین کم ہے اس سے بھرنے کے لیے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب ہر مسلمان خود بتائے کہ اس حدیث کی شرح ایک انسان کی زندگی اس کے لیے ناکافی ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور اس کے بعد خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، جو دین سکھایا گیا ہے، وہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی. حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میری اولاد اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب بس تم نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یہ مختصر سی دعا ہے، مختصر سی نصیحت ہے، وصیت ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی گزار لینے کے لیے یہ وصیت اور نصیحت کافی اور شافی ہے. دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اور دوسری ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے. سب سے پہلے انتخاب انبیاء کا ہوتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن لیتے ہیں اور ان کو پھر نبوت رسالت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. جس طرح انبیاء کرام کے مراتب ہیں، اسی طرح انبیاء کی امت کے بھی مرتبے ہوتے ہیں. یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ میں تمام انبیاء میں افضل نبی ہوں، سب سے آخر میں آنے والا اور سب سے اعلیٰ درجات والا. میں خاتم النبیین ہوں، میں صاحب قرآن ہوں، اور میری امت وہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت. کیا وجہ ہے؟ جس طرح خاندان میں حسب چلتا ہے، نسب چلتا ہے، اور انسان کے تمام خاندانی سلسلے چلتے ہیں، اسی طرح اس سے بڑھ کر وہ امت کا نسب ہے. اور وہ نسبت ہے کہ ایک امتی یہ کہہ سکے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر اسلام لایا ہوں، اس سے بڑی اعلیٰ ترین مقام مرتبہ اس کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا. ورنہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک ایسا طویل عرصہ گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ کوئی قابل ذکر ہی نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا. اور دنیا کی تمام بڑی بڑی کام، بڑے بڑے اشیاء، بڑی بڑے موقع، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. آج انسان تمام چیزوں کا مالک بنا بیٹھا ہے، ہوا میں بھی اڑتا ہے، پانی میں بھی تیرتا ہے، زمین پہ بھی چلتا ہے، اور نہ جانے کن کن چیزوں میں اس کا تصرف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس احسان کا بھی ذکر فرمایا. تو بہرحال یہ تمام نعمتیں ہیں, اس نعمت کا شکر کیسے کرنا ہے یہ مسلمان کے لیے جاننا لازم ہے. ان اللہ اصطفى لکم الدین, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب کر دیا ہے. کون سا دین؟ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین وہ اسلام ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے للحق ثلاثة حقوق, حق کے بھی تین حق ہیں. معرفتہ, اس کو اچھی طرح جان لیجئے, یہ ایک بہت بڑا اہم پیش رفت اور اہم مرحلہ ہے کہ ہر آدمی آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہے. ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں دیندار ہوں, اور ہر کسی کے پاس دلائل بھی ہیں, کیونکہ بغیر دلیل کے تو دنیا میں بات ہو ہی نہیں سکتی. ہاں وہ دلائل حق پر بیان کیے جا رہے ہیں. یا ولا تلبسوا الحق بالباطل, گزشتہ شب جمعہ میں ہمارا سبق تھا تفسیر میں کہ تم سچی باتوں کو غلط باتوں کے ساتھ ملاوٹ نہ کیا کرو. وتکتمون الحق, اور اصل ارادہ وہ حق کو چھپانا ہوتا ہے. وانتم تعلمون, حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے. تو آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا کے کسی بھی جگہ, خواہ وہ اہلیان بدعت ہوں یا دشمنان صحابہ ہوں یا وہ دشمنان ائمہ اور فقہا ہوں, وہ کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے, لیکن ان دلائل سے غلط مقام اور غلط فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور حق کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. لہذا معرفتہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین میں معرفت حاصل کرے, اپنے دین کو پہچان لے. دین کو کیسے پہچانیں گے؟ دین کی شاعر کو پہچاننے سے دین پہچان لیا جاتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور جو اللہ کے دین کی شاعر کی عظمت اور پہچان کر لے تو یہ اس کے دل کے نیک ہونے کی نشانی ہے. قرآن کہتا ہے شاعر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت, یہ اسلام کی ایک نشانی اور اعجاز ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود, یتلا انا اللیل واطراف النہار, صبح اور شام اس کی تلاوت کی جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین کا اعجاز ہے. اور کون سی کتاب ہے جس کی ایسی تلاوت کی جاتی ہو, اور کون سی کتاب ہے جس میں ایسے زبردست جوامع الکلم موجود ہوں, اور کون سی کتاب ہے جس میں ایسے چیلنج موجود ہوں جو قرآن میں ہیں, اور کون سی ایسی کتاب ہے جس میں جنت اور جہنم کی ایسے وعد اور وعید ہوں کہ جس میں شک شبہ کی گنجائش نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اعجاز عطا فرمایا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز, یہ معجزہ کہ آپ کو جتنے افراد دیے گئے, جتنے ساتھی دیے گئے, جتنے صحابہ دیے گئے, وہ سارے کے سارے اول سے آخر تک بہترین لوگ تھے. خدا کی قسم دنیا میں صحابہ کرام جیسا انسان, صحابہ کرام جیسی ایمانداری, صحابہ کرام جیسے غیرت, صحابہ کرام جیسے دینداری, اور صحابہ کرام جیسے عالی اور بلند اخلاق کی مثال قیامت تک کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو کامیاب شیخ ہوتا ہے, جو کامیاب مربی ہوتا ہے, اس کی دلیل اور اس کی علامت اس کے شاگردوں میں نظر آتی ہے. اور جن کا شیخ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے مربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو کیوں نہ کر پھر وہ بہترین کائنات ہوں گے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح طاہر رشدی نے، دیگر علماء کرام نے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ مذہب ہے کہ پوری کائنات میں انبیاء کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین وہ ابوبکر ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کا مقام، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام صحابہ کرام ہیں. مروا ابابکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. وَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو نماز آپ پڑھائیں. یہ امامت ہے، یہ دنیا اور دین دونوں کی امامت کا منبع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آزمائش کی گئی، ایگزام لیا گیا، امتحان لیا گیا، اور وہ امتحان میں بہت زبردست طریقے سے پاس ہوئے، تو قرآن کا انعام کیا ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت نے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں بھی یہ خیر اور برکت شامل ہونی چاہیے. قال لا ینال عهد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حد سے تجاوز کرے گا اس پہ میں احسان نہیں کرتا، اور جو اپنے دائرے میں رہے گا اس پہ میں ضرور احسان کروں گا. حضرت کی یہ دعا قبول ہوئی ہے. حضرت اسماعیل پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق پیغمبر ہیں. محققین علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیل بنی اسماعیل کے ذبیح ہیں، اسی طرح حضرت اسحاق بنی اسرائیل کے ذبیح واقع ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کعبہ کے سامنے پیش کی گئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی وہ بیت المقدس میں پیش کی گئی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ امامت کا تھا. امام کیا ہے؟ امام قائد کو کہتے ہیں. امام کیا ہے؟ امام دینی رہنما کو کہتے ہیں. امام کیا ہے؟ امام امت کے غمخوار کو کہتے ہیں. امام یتیموں کی سرپرستی کرنے والے کو کہتے ہیں. اور امام پورے کے پورے معاشرے میں حدود اور قصاص اور اللہ کے قانون کے نفاذ کرنے والے کو کہتے ہیں. امت میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کو امام کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام عبداللہ ابن المبارک، تو یہ تمام کے تمام کو ائمہ کا مقام اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین اور امانت کو آگے بڑھایا. اس میں آپ نے اجتہاد کیا ہے، اس میں استنباط کیا ہے، پورے کے پورے دین کے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور چونکہ پیغمبر وہ صاحب شرع ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے دین کے عالم بھی ہوتے ہیں، پورے کے پورے دین کے دلائل ان کو یاد بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ان کو یاد ہوتے ہیں، بعد میں آنے والی امت میں وہ ذمہ داریاں بٹ جاتی ہیں. کوئی عالم فتویٰ لکھتا ہے، اس کا میدان تبلیغ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے. کوئی عالم جہاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا میدان تقریر اور فتویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمیع صفات کا منبع بنایا تھا کہ آپ تبلیغ میں تشریف لے گئے تو آپ جیسا مبلغ کائنات نے نہیں دیکھا، آپ جہاد پہ تشریف لے گئے تو آپ جیسا کمانڈر اور جرنیل کائنات نے نہیں دیکھا، آپ جب گھروں میں تشریف لے جاتے تھے تو ایسا انسان کہ ایک وقت میں 9, 10, 11 بیویاں موجود ہیں لیکن ان میں اس طرح عدل اور انصاف قائم کرنا، رواداری قائم کرنا کائنات نے اس کی مثال نہیں دیکھی. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب واپس تشریف لاتے تھے سب سے پہلے مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے اور مسجد نبوی میں وہاں جا کے آپ دو رکعت نماز پڑھتے تھے واپس خیر خیریت سے مدینہ آنے کے لیے، اور مسجد نبوی میں پہنچنے کے شکرانے کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد آپ اہل مدینہ کے پاس جاتے تھے، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی فوت تو نہیں ہوا، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ان کے پاس کچھ وقت بیٹھ کے حال احوال لے کے پھر اپنی تمام بیگمات ایک ایک کر کے سب کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد فرماتے تھے کہ ہم لوگ سفر کے بعد تو کئی دن تک کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ نہ ہم نے گھوڑے پہ سفر کیا ہے، نہ ہم نے اونٹ پہ سفر کیا ہے، ہم تو جہاز میں، ٹرین میں اور گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن کیسی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہیں، آپ پورے کائنات کے بلند ہمت اور اعلیٰ ترین طاقت والے انسان ہیں، اس لیے آپ پر عام انسان کی طرح تھکاوٹ، پریشانی وہ اس طرح لاگو نہیں ہوتی جیسے ہم اور آپ پر ہوتی ہے۔ اسی مسئلے کے ساتھ چونکہ ذکر آ چکا ہے، یہ مسئلہ بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلنے سے پہلے چار رکعت مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اور یہ چار رکعت جو بھی مسلمان کہیں سفر پہ جانے سے پہلے پڑھ لے تو غالباً مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر، اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے تمام سلسلوں کے حافظ اور ناصر ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کتنا بہترین عمل ہے، سنت ہے کہ کہیں انسان کسی اہم کام سے جا رہا ہو، طویل سفر پہ جا رہا ہو، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، چار رکعت پڑھے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے دے، برکت دے، عافیت دے، خوشحالی دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سفر مبارک ہوگا اور خیر خیریت سے ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گھروں میں بھی نماز کی جگہ متعین کرنے کی تعلیم دی تھی۔ چونکہ نماز کا ذکر آیا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ سنت جو فوت ہو چکی ہے اس سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بزرگ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، میری رہائش بھی مسجد نبوی سے دور ہے، بار بار میں نہیں آ سکتا، لہذا آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر پہ اور وہاں آپ نماز پڑھ لیں میرے ساتھ، تاکہ میں وہاں مسجد بنا لوں، نماز کی جگہ بنا لوں، نماز پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے باقاعدہ ان سے پوچھا، اَيْن تُرِيدُ أَن أُصَلِّيَ فِي بَيْتِكَ، تمہارے گھر میں کس جگہ پہ تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ انہوں نے ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے وہاں نماز پڑھی، دعا دی، اور یہ جو مدینہ منورہ میں آپ دیکھتے ہوں گے، اب تو بہت کم نشانات رہ گئے لیکن قریب قریب مساجد ہیں، مختلف مساجد ہیں، یہ مسجد ابو ذر غفاری ہے، یہ مسجد ابو بکر ہے، یہ مساجد حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ حقیقت میں یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں جا کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن اس محبوب کا سجدہ جس زمین پہ لگ گیا اور اس پیغمبر نے جس مقام پہ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو قیامت تک کے لیے مسجد بنا دیا. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مسجد, زمین میری مسجد بھی ہے اور زمین میری طہارت بھی ہے. اینما وجدنی الصلاۃ تیممت وصلیت, جہاں نماز کا وقت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو اسی زمین سے میں تیمم کروں گا اور نماز پڑھوں گا. تو میرے محترم بھائیوں, میں نے ابتدا میں آپ حضرات سے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ انسان پر اللہ کے تین احسانات بہت بڑے ہیں, کہ ہمیں وجود بخشا, ہمیں انسان بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا, اور اس نعمت کا شکر کرنا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, تو آپ کے درجات بڑھیں گے, آپ کے مقامات آگے بڑھیں گے, آپ انسانیت میں بھی ترقی کریں گے, آپ دین میں بھی ترقی کریں گے. اور انسانیت اور دین جب جمع ہو جائیں تو پھر اس عالم میں بھی انسان جنت میں رہتا ہے, وہ آخرت میں پہلے ہی جنت پا لیتا ہے. اس کے لیے یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین, اے میرے بچوں, میری اولاد, میری امت, آنے والے انسانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ تم اس حال میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو. یعنی دوسرا مطلب ہو گیا, مرنے وقت تک ہر حال میں مسلمان رہنا. اور قرآن نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جس کسی نے اسلام کے علاوہ دین قرار دیا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی کہ تمام مذاہب کو احترام دو, تمام مذاہب کو مقام دو. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مذاہب میں برابری اسلام میں رواداری ہے؟ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں, ان کا جو حقوق ہے اس کی حفاظت کا اسلام نے درس دیا ہے. اگر تمام مذاہب کا احترام ہم اس طرح شروع کر دیں جیسے آج کل نام نہاد مسلمان حکمرانوں نے شروع کیا ہے, کہ مسجد بناتے ہیں تو اس کے ساتھ مندر بھی بناتے ہیں, مسجد بناتے ہیں تو اس کے ساتھ چرچ بھی بنا ڈالتے ہیں, کون سے پیغمبر نے اس کی تعلیم دی, کون سے صحابی نے اس پہ عمل کیا, کون سے مسلمان بادشاہوں نے اس پہ عمل کیا ہے, تاریخ میں کوئی مثال تک نہیں ملتی. اگر یہ کام شروع کر دیا تو پھر تبلیغ کس لیے کرتے ہو, چھوڑ دو پھر. نہیں, ہاں وہ جس دین پہ ہیں وہ غلط ہیں, وہ غلطی پر ہیں, وہ خطا پر ہیں, اور اسلام اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جس کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنا لیا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے ناقابل قبول ہے, اور جو شے ناقابل قبول ہو جائے تو وہ جہنم لے جانے والی ہوتی. ان کی عبادت گاہ جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کا احترام ضروری ہے. اگر وہ آپ کے اوپر حملہور نہیں ہوتے, آپ سے بائیکاٹ نہیں کرتے, آپ کو پریشان نہیں کرتے, آپ کے درمیان فتنہ اور فساد کی سازشیں نہیں کرتے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے تمہیں نہیں روکا ہے جو تم لوگوں کو مارتے نہیں ہیں, ولم يخرجوكم في دياركم, اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ اسلام حق ہے, اسلام اصل ہے, اور اسلام ہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ اسلام کی پہچان میں کمزور پڑ گئے. للحق ثلاثة حقوق, سچ کے تین حق ہیں. نمبر ایک معرفتہ, آپ اس کو پہچان لیجئے. جب کسی نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو وہ دین کو کیا پہچانے گا, جب اس نے کبھی ناظرہ کے علاوہ قرآن کے اوپر توجہ ہی نہیں دی, کبھی وہ حدیث شریف کے درس میں ہی نہیں بیٹھا, کبھی اس نے کوئی اہل حق کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا, جمعہ کی نماز کے لیے بھی وہ خطبے سے دو منٹ پہلے مسجد آ رہا ہے, تو وہ کون سا موقع ہے اور وہ کون سا وقت ہے جب آپ کو دین کے ساتھ تعارف ہوگا؟ یہ فیصلہ مسلمانوں کو خود کرنا ہے. اس لیے کہ معرفت بہت ضروری ہے. اگر معرفت نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ جو اس کے مقابلے میں چیز آتی ہے وہ ہے جہالت. اور جہالت کے اندھیرے وہ اتنے خطرناک ہیں کہ بہت سے ایسے افراد کہ جن کو بہت بڑے بڑے دعوے تھے دیندار ہونے کے، عبادت گزار ہونے کے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ شیطان کے نرغے میں آ گئے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دین کو سمجھنے والا وہ شیطان کے لیے 100 نیک لوگوں سے زیادہ بھاری ہے، زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے. اور جاننا کیسے ہے؟ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. ہمارے پیغمبر کو بھی جو دعا کا کہا گیا ہے تو علم میں اضافے کی دعا کا کہا گیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایڈوانس ہوتے ہیں، مزید نئی نئی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، اچھے اچھے کورسز اور ڈپلوما کرتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکال لیجئے دین کے لیے بھی. دین سیکھیے اور پتہ کیجئے کہ آخر حق اور اسلام اور دین اور وہ پیغام جو حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام لے کر آئے ہیں، وہ پیغام کیا ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے. اگر وہ نہیں پہچان سکے اور راستہ پھسل گئے تو پھر کہیں نہ کہیں ایسا موڑ آ جاتا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے. وَالْاِسْتِقَامَةُ عَلَيْهِ، جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور آپ دین اور اسلام پہچان لیں تو پھر اس پہ استقامت ضروری ہے، اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. آپ اور آپ کے صحابہ، آپ اور آپ کے متبعین وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، وَلَا تَطْغَوْا، اور کجروی اختیار نہ کیجئے گا. مشکل حالات ہم نے دیکھے کہاں ہیں، اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، لیکن وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر کبھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر اس کا وظیفہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، گھبرانا، رونا دھونا، ہنگامہ کرنا اور لوگوں سے بھیک مانگ لینا اس کی ضرورت نہیں ہے. تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلات سے. اگر انسان کے اندر صبر آ جائے تو دنیا کی خواہشات ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی خواہشات ختم ہو گئیں تو سارے کے سارے مسئلے ہی حل ہو گئے. نہ اس کو کرپشن کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی کہیں چوری کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر آ چکا ہے. اور جب صبر آ جائے تو پھر اس کے بعد ایک کام بہت ضروری ہے، اور وہ ہے عبادت. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء، صلحاء، اولیاء، صوفیاء، دنیا سے ان کو کوئی رغبت نہیں ہوتی، اور عبادت میں وہ بڑے ہی زیادہ مگن رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ صبر اور صلات سے دنیا میں جو بھی وقت گزر رہا ہے مدد لے کے گزار رہے ہوتے ہیں. علماء کرام نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی باقاعدہ صبر اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عبادتوں کو آسان کر دیتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا بڑا مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے خاشعین جو اللہ سے ڈرتے ہوں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا خشوع اور خضوع، اللہ کا خوف جب آپ کے دل میں ہو جائے، اس کے بعد آپ خود بخود یہ شوق پیدا ہوگا کہ اب اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو فضل فرمائے ہیں، آپ پہ جو نعمتیں فرمائی ہیں، عقل سلیم کا یہ تقاضا ہے اس رب اور اس معبود کی عبادت کی جائے. لہٰذا عبادت جب قائم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی عبادت میں حلاوت دے دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول فرما دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب دین آپ نے پہچان لیا اور دین پہ مضبوطی سے قائم ہو گئے وَنَفِيُ مَا عَدَاهُ، تو پھر اس کے علاوہ جو کچھ دین نہیں ہے اس کا بیان، اس کا بھائیوں تک پہنچانا اور اس کا عوام میں بیان کرنا یہ ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے کسی نے دیکھا برائی کو ہاتھ سے روک لے. یہ جو خرابیاں ہمارے درمیان آج موجود ہیں اس کی ابتدا یہی سے ہو رہی ہے کہ خرابیوں کو روکنے کا نظام ختم ہو چکا ہے. نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو برا جانے، گناہ جانے، اس سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دین کی پہچان اور دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، وفي روايات وذلك أضعف الإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر أرحم أمتي بأبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. صفے سیدھی کر لیجئے، سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، اس کی عادت اپنائی ہے. ایسی قمیض جس میں کوہنیاں نظر آتی ہوں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسی قمیض سے پرہیز کیجئے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
صف سيدي كر لیجئے. اللہ
اللہ اکبر.
الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. الله
الله أكبر.
سمع الله
ربنا ولك الحمد.
الله
اكبر.
الله
اكبر.
الله
اكبر.
الله
اكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر
الله أكبر
سمع الله
ربنا ولك الحمد
الله
أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله
أكبر
الله
أكبر الله أكبر
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے ہمارے محبوب بھائی جو اسپتال میں داخل ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے جو مرحومین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی 15 شعبان المعظم سے دورہ تفسیر کا جو سلسلہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ 45 دن میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے تھے تو آنے والے 15 شعبان کے دن سے انشاءاللہ تعالی ہمارے دور حدیث کے طلباء اور متخصصین وہ تو ہیں ہی اس کے علاوہ آپ حضرات میں سے جس کو بھی شوق ہو قرآن کی مزید تفسیر کا سیکھنے کا وقت نکال کے آئیں زیادہ نہیں ایک سے دو گھنٹے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے اس سے کافی فائدہ ہوگا دعا بھی فرمائے اللہ تعالی توفیق دے آسان کرے سوال پوچھا ہے، کسی دینی محفل میں مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، محفل میں یا کسی جگہ پہ خواتین اور مرد کا اختلاط نہ ہو، یعنی آپس میں مکس گیدرنگ جسے کہتے ہیں آج کل، یہ حرام، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خواتین اپنے طور پہ جائیں، پردے کی جگہ ہو، سکون کی جگہ ہو، آواز کا بھی پردہ ہو اس میں، اور مرد اپنی طور پہ جائیں جہاں خواتین کا کوئی اختلاط نہ ہو، تو ایسی مجالس میں جانے کی علماء نے اجازت دی ہے۔ ہاں، جہاں پہ اختلاط ہوتا ہو، غیر محرموں سے آمنا سامنا ہوتا ہو، آواز جاتی ہو، اس قسم کے مقامات پہ جانا جائز نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے۔ سوال ہے، میاں اور بیوی ناراض ہو کر الگ ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ابھی تک الگ ہیں، تو کیا ان کا نکاح قائم ہے؟ جی، نکاح قائم ہے۔ یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ علیحدگی کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک مرد کی طرف سے طلاق نہ دی جائے یا خاتون کی طرف سے خلع نہ لے لیا جائے، کئی سال بھی گزر جائیں، 40 سال بھی گزر جائیں، تو دونوں ناراض ہوں، نکاح قائم ہے، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ سوال پوچھا ہے، جی لندن میں ایک مسجد ہے جس میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے جمعہ کی متعدد جماعتیں ہوتی ہیں، باہر صف بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے لوگ ایک جماعت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا امام آتا ہے، وہ دوسری جماعت۔ جی ہاں، علماء کرام نے اس طرح کی مجبوری میں کہ جہاں جگہ کا مسئلہ ہو، قانونی مسائل ہوں، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہوں، علماء کرام نے اجازت دی ہے، ایک مسجد میں متعدد جمعے منعقد کیے جا سکتے ہیں، صرف اور صرف مجبوری کی صورت میں۔ سوال پوچھا ہے، سجدہ صحف کب کیا جائے؟ سجدہ صحف کے لیے مبسوط سرخسی میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے التحیات پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لینے کے بعد پھر دائیں طرف سلام کر کے 2 سجدے کر لیں، دوبارہ سے التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد دونوں سلام کر لیں، تو یہ ہو گئی نماز سجدہ صحف سمیت، اور یہی اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی سے آپس میں بدفعلی ہو جائے اور پھر دونوں آپس میں نکاح کر لیں، تو کیا یہ صحیح؟ جی صحیح ہے، بالکل، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، یہی اس کا بہتر طریقہ ہے۔ ہم وتر کے 2 قاعدے پڑھتے ہیں، اگر 1 قاعدے سے پڑھیں تو یہ درست ہوگا؟ اور طریقہ کیا ہوگا؟ نہیں، وتر 2 قاعدے سے پڑھی جائے گی، 1 سے کیوں پڑھیں گے آپ؟ اگر 1 قاعدہ خدا نخواستہ رہ گیا تو آخر میں سجدہ صحف ہوگا، کیونکہ واجب رہ گیا ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ 1 قاعدے سے آپ کیوں پڑھیں گے وتر؟ سمجھ نہیں ہے۔ میری بیٹی اور بہو کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چھوٹے بیٹے کو بھی نیک بیوی عطا فرمائے، آمین۔ بعد السلام عرض کیا جاتا ہے کہ میں یہاں کا فاضل ہوں اور تقریباً 2 سال سے فراغت ہوئی ہے، ہمارے گھر میں بہت ساری مشکلات آ چکی ہیں، بیماریاں ہیں، دعائیں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، سورہ تغابن کو اپنا معمول بنا لیں، سورہ گھر میں بلند آواز سے سورہ بقرہ پڑھوائیں۔ باوجود ہے اس کے کہ آپ مشکل حالات میں ہیں، اللہ نے جو بھی توفیق دی ہو اللہ کے راستے میں صدقہ دیجئے، استغفار پڑھیے، دن میں کم از کم 1200 دفعہ، انشاءاللہ تعالی عن قریب یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم حل المشکلاتنا وقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك۔ دعا فرمائے، اللہ تعالی حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے، جو کوئی بیمار ہے، خصوصا ہمارے محبوب بھائی ڈیکوریشن والے، کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، مشکلات میں ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالی غیب کے خزائن سے مدد و نصرت شامل حال فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، یہاں پہ خیر عافیت، خوشحالی اور امن کے فیصلے فرمائے۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ۔